باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه. باب الخوف من الله عز وجل. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور النبي عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لاهله: اذا انا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه الا مخافتك، فغفر له. وحدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم، أعطاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه. قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. فسرها قتادة: لم يدخر، وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فاحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيه. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا. فقال الله: كن. فقال: فإذا رجل قائم. ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو قال: فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. قال: فحدثت أبا عثمان قال سمعت سلمان غير أنه زاد: فذروني في البحر، أو كما حدث. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، کیونکہ اللہ ایسی ذات ہے جو ڈرنے کے قابل ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے، ذرا تم اس سے ڈر کے رہنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر، کہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ہوتی ہے، تو نافرمانی سے بچنا ہوتا ہے ڈرنے میں. آدمی نافرمانی سے رکتا ہے یہ سمجھ کے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے کسی بھی وقت، دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں، آخرت میں بھی، کسی بھی شکل میں. کیونکہ وہ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں کر سکتے ہیں. جب آدمی پر اس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے بعض مرتبہ. اگر کسی آدمی کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا آ جائے تو یہ بہت ہی محبوب عمل ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جس کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا آ جائے. اس کا یہ بیان ہے. سنت امام بخاری ایک حدیث نقل کر رہے ہیں اس کی، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، کہ سات آدمی ہوں گے، یعنی سات قسم کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا کل قیامت میں، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگوں کو اپنے ٹائم کے 50,000 سال گزارنے ہوں گے. لوگوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور وہاں مکانات کا کوئی سسٹم نہیں ہے، سایوں کا کوئی نظام نہیں ہے، درختوں کے سائے نہیں ہیں، پہاڑوں کے دامن نہیں ہیں، مکانات نہیں ہیں، اور دن جو ہے وہ انتہائی گرم ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین سے جو قریب ہوتا ہے، اب اس وقت جو قریب ہے اس سے کہیں زیادہ قریب ہوگا. کھلی ہوئی دھوپ، سایہ کوئی نہیں، بادل کوئی نہیں، نہ بادل کا سایہ، نہ مکانات کا سایہ، نہ جنگل کے درختوں کا سایہ، نہ آرٹیفیشل نہ قدرتی، ایک اللہ پاک کے عرش کا سایہ ہوگا. اور عرش کا سایہ بہت بڑا ہے، جتنا کو چاہے سما سکتا ہے. تو اس 50,000 سال کا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کچھ مخصوص لوگوں کا گزروائیں گے، یعنی ان مخصوص صفت والوں کا. لوگ مخصوص نہیں ہوں گے، وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن وہ مخصوص صفت ان میں چاہیے، کوالٹی چاہیے ان میں. اس میں سے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی اگر ان میں یہ بات ہوگی، 7 باتوں میں سے کوئی ایک بات، تو ان کو عرش کا سایہ ملے گا. اس میں سے ایک اس کو ذکر کر رہے ہیں، چنانچہ حدیث کا پوری حدیث نہیں ہے، وہ اسی کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے در سے رونا آنے پر مشتمل ہے. رجل ذکر اللہ، وہ آدمی جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی قدرت کو، اللہ پاک کی، اللہ تعالیٰ کی سزا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کو، اور اپنی بے غیرتی کو، معصیت کو اس نے یاد کیا، اور اللہ سے ڈر کے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کوئی محرک نہیں، کوئی اس کو دیکھ رہا نہیں، کسی کو دکھا رہا نہیں، وہ کسی کے ساتھ کوئی بات پیش نہیں آئی، وہ تنہائی میں ہے ایک معنی میں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کر کے اگر اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئے، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں میں اس کو شمار کرتے ہیں جس کو عرش کا سایہ دیں گے. تو اللہ کے لیے رونا اتنا پسند ہے اللہ پاک کو، ان کے ڈر سے رونا. ایک حدیث نقل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اس کی دو واقعات ہیں، وہ ایک ہی ہیں، ایک میں ذرا مفصل ہے تو میں ایک ہی سناتا ہوں. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تم سے پہلے، اور اپنے برے عملوں کی وجہ سے اپنے برے عملوں پر بدگمان تھا، یعنی برے عمل برے ہونے کی وجہ سے اس کو بدگمان یہ تھا کہ اس برے عمل کے نتیجے میں مجھے بھگتنا پڑے گا. اور اللہ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی بہت دی تھی، اولاد بھی اس کے پاس کافی تھی، مال والا بھی تھا. فلما حضر، جب اس کی موت کا وقت آیا، تو قال لبنیہ، اپنے بچوں سے اس نے کہا، سب بچوں کو بلا کے، کہ ایا ابن کنت لکم، میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں، میں تمہارے لیے کس طرح کا باپ رہا ہوں. قالوا خیر ابن، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے، یعنی بھائیشت باپ ہونے کی آپ نے ہمارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. فانہ لم یبتئر عند اللہ خیرا، اس لیے کہ اس نے کوئی خیر ان سے بچا کے نہیں رکھا، لوگوں سے، اپنی اولاد سے اس نے مال کو روک کے نہیں رکھا تھا، بے دھڑک اپنی اولاد پہ مال خرچ کرتا رہا تھا. وَإِن يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَذِّبْهُ، اور اس نے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس نے کوئی مال بھیجا نہیں، آتے سارا لٹا دیا اولاد پہ، ذخیرہ آخرت نہیں بنایا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، لوگوں پر خرچ کرتا، کچھ پیسہ اپنا جمع تھا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس کچھ اس نے جمایا نہیں. تو اس نے کہا کہ میں بہترین باپ تو ہوں، لیکن مال میں سے جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں کچھ کر نہیں سکا. وہی یقدم حال اللہ، اور اگر وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. یہ اس نے کہا، یہ اسی کا بیان ہے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کے پاس کچھ بھیج نہیں سکا ہوں، نہ عمل میرے پاس، نہ مال سے کچھ، نہ جان سے کچھ، اس میں کمی کوتاہی کی میں نے، اور اگر میں اللہ کے پاس اب جاؤں گا تو میرے لیے عذاب ہے، سزا ہوگی، مجھے اندیشہ ہے. فانظروا، تو تم ذرا میری بات سنو، دیکھو ایک بات، فاذا مت، تو جب میں مر جاؤں تو فحرقونی، مجھے جلا دو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، یہاں تک کہ جب میں کوئلہ ہو جاؤں، حتی اذا صرت فحما، جب میں کوئلہ ہو جاؤں جل کے، فسحقونی، تو اس کو پیس دینا، اس کا بالکل برا کر دینا، اس کی خاک بنا دینا. پھر جب خوب ہوا چل رہی ہو تو پھر مجھے سمندر میں چھوڑ دینا، اس ہوا اس راک کو سمندر پہ لے جا کے چھڑک دینا تاکہ اس کے ذرات پورے تیز ہوا کی وجہ سے پھیل جائیں اور پانی میں ادھر ادھر ہو جائیں، رل مل جائیں، مطلب اتنے فنش ہو جائیں کہ میرا کوئی وجود ہی نہ رہے. یہ اس نے فاخذ مواثقہم علی ذلک، یہ وعدہ اس نے اپنی اولاد سے لیا، کہا کہ دیکھو میں اچھا باپ ہوں تمہارا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، آج اگر میں ایک بات تمہیں بول رہا ہوں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کو مانو. وربی فعلوا ففعلوا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھلا کے ان سے وعدے لیے، کیا خدا کی قسم کھا کے بولو کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی کرو گے، تو سب اللہ سب بیٹوں نے ایسے ہی کیا. جب باپ مر گیا تو وصیت تھی، حالانکہ وہ مسلمان تھا، اس کو جلایا، اور جلانے کے بعد میں اس کا جب کوئلہ بن گیا تو اس کو پیس دیا اور سمندر پہ لے گئے، جب خوب تیز ہوا چل رہی تھی تو ہوا میں اس کو اڑا دیا، وہ اس کے ذرات پورے نکل گئے. فقال اللہ کن، اللہ نے فرمایا کہ اجب، وہ تو ایک سیکنڈ میں سارا سمٹ گیا، جدھر جدھر اس کے ذرات پھیلے ہوئے تھے اللہ نے سب کچھ جمع کر لیا. فإذا رجل قائم، اور اس کو ایک کھڑا ہوا آدمی بنا دیا. ثم قال اے عبدی، پھر فرمایا اللہ نے کہ میرے بندے، ما حملک علی ما فعلت، جو کچھ تو نے کیا ہے کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا تو نے، یہ حرکت کیوں کی تو نے. قال مخافتک، اس نے کہا کہ آپ کے ڈر سے کیا، مجھے ڈر تھا کہ اگر میں پکڑا گیا آپ کے پاس تو پٹائی ہوگی، تو میں اپنے بس میں جو ہو سکتا تھا وہ یہی کیا کہ اپنے کو جلوا کے اس کے اجزاء جو ہے کٹوا کے اس کو پانی میں بکھروا دیا ہوا سے، تو میں اپنے طور پر یہ سوچا کہ بچنے کی میرے لیے بزا ہے یہی سبیل ہے، اگر میں پکڑا گیا تو میں پٹائی ہوں، بس آپ کے ڈر سے میں نے ایسا نہیں کیا، ایسا کیا ہے. فما تلافاہ ان رحمہ اللہ، اللہ نے اس کی تلافی یہ کی کہ اس کے اوپر رحم فرما دیا، معاف کر دیا، جاؤ چکی بخش دیا، چونکہ اس کے دل میں خوف تھا تو اس خوف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یہ بتانا ہے، بقیہ جاہل تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ان کی عقل کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں، یہاں اس کی جہالت یہ تھی کہ وہ یہاں پر یہ سمجھا کہ شاید میں ایسا کروں گا تو اب قابو میں نہیں آؤں گا، یا اس نے سوچا کہ قابو میں آنا نہیں آنا الگ بات ہے، میرے بس میں تو اتنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قابو میں آنے کا تو اس کو گمان تھا لیکن اس نے اپنی فنائیت میں ایسا کیا ہو کہ اپنے آپ کو مٹانے کے واسطے جو تدبیر ہو سکتی تھی وہ کر ڈالا، اس کو پھر بھی یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اگر چاہے تو مجھے جمع کر سکتا ہے لیکن میں اب اس سے بچنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہی تدبیر میں کر سکتا ہوں، تو ایمان تو تھا اس کے پاس، یا یہ کہ اس کے پاس کامل ایمان نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے سمجھ رہا تھا جمع کرنا، یا ہے سمجھ رہا تھا، اس سے بحث نہیں ہے. اب ظاہری طور پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گمان اس کو یہ تھا کہ شاید اللہ اب مجھے نہیں پکڑے گا، بخیر یہ ہے کہ پکڑ سکتا تھا، پھر بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے عقیدے میں ہو، تو ایمان تو اس کا گیا نہیں تھا، یا اگر اس کا گمان ایسے ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ معذور تھا، کیونکہ اس کی فہم اتنی تھی، اس کی عقل اتنی تھی، وہ اتنا ہی سمجھ سکتا تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عقیدہ خراب تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، صرف یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے اور بچنے کے واسطے کوئی اور شکل سمجھ میں نہیں آئی، تو اس نے کہا بس یہ کرو میرے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، معاف کر دیا، اپنے کو سزا دے لینا کافی ہو گیا، اور تواضع جو ہے نا وہ کافی ہو گئی. اور علماء نے فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو اس کو اپنے بدعملیوں پر بے انتہا ندامت اور شرمندگی تھی، اور یہی توبہ ہے، اس کو اپنے گناہوں پر ندامت تھی، شرمندگی تھی کہ میں نے بہت برا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، اسی کے نام توبہ ہے. تو توبہ متحقق ہو گئی تھی اور ڈر اس کو لگا ہوا تھا، تو اس خوف کی صفت سے اللہ پاک نے اس پر رحم فرما دیا. باب الانتهاء عن المعاصي، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامد عن بريد بن عبد الله بن ابي بردان ابي بردان ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل اتى قوما فقال رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجاء النجاء فاطاعه طائفه فادلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفه فصبحهم الجيش فاجتاحهم وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزاعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عامر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. گناہوں سے بچنے کا بیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جو علم وحی کا، جو نور، جو ہدایت اور جو پاکیزہ راستہ، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو کرنے کے کام، جو نہیں کرنے کے کام کی تفصیلات دے کر حضور کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کی مثال، میری مثال اور اس چیز کی مثال جس کو دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آئے. ایک آدمی ایک قوم کے پاس آیا، فقال رأیت الجیش بعینی، کہنے لگا کہ میں نے لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بستی والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے. مطلب سنی سنائی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، اندیشے کی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں بالکل کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. النذیر العریان کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی بالکل ہی سنسیئر اور بہت ہی لوگوں کو ایمرجنسی میں ڈالنے کے واسطے کوئی اطلاع دینا چاہتا تو کپڑے اتار کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کپڑے ہلا دیا کرتا تھا کہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ تم کپڑے بھی سمیٹ سکو. اس کو نذیر العریان کہتے ہیں. تو کہا کہ میں بالکل کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس آدمی نے کہا. فن نجا ان نجا، لہذا بچاؤ کرو، لہذا بچاؤ کرو اپنا کچھ. ایک آدمی اپنی قوم کی بستی پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے لشکر دیکھ لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور ٹائم بالکل نہیں ہے اس وقت، اور اپنا بچاؤ کرو. فأطاعه طائفة، تو گاؤں والوں میں سے ایک جماعت نے اطاعت کی، اس کی بات مان لیا کہ بھائی اپنی جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور قابل تصدیق آدمی ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولتا، بھروسے کا ہے. تو فأدلجوا على محلهم، تو راتوں رات وہ نکل گئے. جیسے ان کو رات میں پتہ چلا، وہ رات اپنے گھر سے نکل گئے. ادراج کہتے ہیں رات کے پہلے حصے میں چلے جانے کو، اندھیرے میں ہی نکل جانے کو اپنے بچاؤ کے لیے. فنجوا، وہ نجات پا گئے. وکذبت طائفہ، اور ایک جماعت نے جھٹلا دیا. وہ بولتا رہتا ہے اس کا کیا ہے، دیکھا جائے گا، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، کیا کریں. پھر اس قسم کے تبصرے کر کے خاموش ہو گئے. فصبحهم الجيش، صبح صبح لشکر پہنچ گیا اس بستی پر. فجتاہم، اور جل سے اکھڑ لیا ان کو، سب لوٹ لیا، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، بچے بھی گئے. کیونکہ اس زمانے میں جب لشکر آتا تھا کسی بستی پر تو جتنے بچے ملتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، جتنے عورتیں ملتی تھیں ان کو باندیاں بنا لیتے تھے، اور اگر وہ آدمی وہ غلام بن گیا تو بن جائے، نہیں تو اس کو جان سے مار دیتے تھے، اور مال پورا مال غنیمت ہوتا تھا. ایون کپڑے وپڑے بھی سب اتار لیے جاتے تھے. بعد میں جس کے حصے میں جو غلام باندھی دیتے تھے وہ اپنے حساب سے کپڑے پہنا لینا، لیکن جب پکڑتے تھے تو کپڑے وپڑے سب اتار لیتے تھے. ایسے عجیب غریب صورت حال تھی. تو جب جس گروپ نے جھٹلایا، اس گروپ پر صبح صبح لشکر پہنچا اور اس نے ان کو جڑ سے لے لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنی تشبیہ میں اپنے آپ کو اس شخص سے مشابہ قرار دے رہے ہیں، اور جو تعلیم آپ لے کر آئے ہیں وہ اس خبر سے مشابہ قرار دے رہے ہیں جس میں دشمن کی اطلاع دی گئی، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور معاصی کی جو سزا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جہنم کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پر تشبیہ اس بات میں ہے. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، اور ان کاموں سے نہیں بچو گے جن سے میں روک رہا ہوں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے لشکر ہے جو تمہاری طرف آئے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب کچھ لوگوں نے اس پر یقین کیا اور اس پر عمل کیا، تو اس کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا تو پھر وہ بچ گئے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایزی لیا، توجہ نہیں دی، وہ رہ گئے اپنی حالت کے اوپر، انہوں نے اطاعت نہیں کی، بات مانی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم ہے اس تعلیم پر عمل نہیں کیا اس جماعت میں، تو پھر دشمن اس پر پہنچ گیا اور اس نے ان کو جڑ سے لے لیا. آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اگر میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو نہیں بچ سکو گے. دوسری مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال، ایک وہاں اپنی مثال اور اس تعلیم کی مثال جس کو آپ لے کر آئے اس کی تشبیہ دی تھی، اس کو سمجھایا مثال سے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال اور لوگوں کی مثال جن کے پاس آپ آئے ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں. ایک آدمی نے آگ جلائی، جب آگ اس کے اطراف روشن ہو، آگ کا اطراف کا حصہ پورا روشن ہو گیا، تو پتنگے اور چھوٹے موٹے کیڑے جو آگ میں گرا کرتے ہیں وہ اس میں آ کے گرنے لگے. شمع جو ہے جب جلتی ہے تو پروانے کیا ہے، آ کے گرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آ کے کیا، اس کو آ کے لگیں گے تو کیا ہوگا، ٹھک سے آ کے لگتے ہیں اور بھن جاتے ہیں ایک دم، ٹھک سے آ کے لگتے ہیں بھن جاتے ہیں ایک دم. تو وہ ان کو فراش کہتے ہیں، فراش. تو یہ فراش جو ہے نا یہ آ کر اس میں گرنے لگ گئے. تو وہ جو آدمی تھا جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کو ہٹانے لگا، اس کو ادھر سے بھگا رہا، اس کو ادھر سے بھگا رہا، اس کو خوش کر رہا، اس کو خوش کر رہا. فیقتحمنا فیہا، وہ اس پر غالب آ جا رہے ہیں، ادھر سے ہٹائے تک ادھر سے آ جا رہے ہیں، ادھر سے ہٹائے تک ادھر سے آ جا رہے ہیں، اوپر سے ہٹائے تو نیچے سے آ جا رہے ہیں. وہ تو پتنگے ہوتے ہیں. حضور صاحب نے فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسی ہے، فانا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کوک پکڑ کر، کمر کے حصے کو جب پکڑ پیچھے سے آدمی پکڑ لیتا ہے آدمی کی کمر کو تو اس کو حجز کہتے ہیں، میں تمہاری کمر پکڑ کر آگ سے تمہیں کھینچتا ہوں، وانتم تقحمون فیہا، اور تم مجھ پر غالب آ کے اس میں جھونک جاتے ہو. جیسے کوئی ضد میں بچہ آ جاتا ہے، بڑا آ جاتا ہے، تو ایک آدمی اس کو کھینچ رہا ہے تو دوسرا چھوڑا چھوڑا کے نکل جاتا ہے، چھوڑا چھوڑا کے نکل جاتا ہے. تو تقحمون اس کو کہتے ہیں، وانتم تقحمون فیہا، اور تم یہ ہے کہ اس میں گرے جاتے ہو. اس مثال میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ روشن کرنا میرا کام تھا، صحیح ہے غلط کو بتا دینا، جنت و جہنم کی تفصیلات یہ بتا دیں. اب باوجود جہنم معلوم ہو جانے کے پھر لوگ اس میں گرے جا رہے ہیں اور میں لوگوں کو اس سے ہٹایا جا رہا ہوں، تو میرے بس میں جتنا ہے میں ان کی کمرے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. اور حضور کا کمر پکڑ کے کھینچنے سے مراد تعلیم کے ذریعے سے روکنا ہے، باتوں کے بشارت اور نظارت کے ذریعے سے، ڈرانے کے ذریعے سے روکنا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اس کو اس کو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، وہ حضور کی پکڑ میں آ گیا. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو وہ حضور کی پکڑ میں نہیں آیا، لہذا اس کے اوپر وہ جہنم میں گرے جا رہا ہے. اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. میں آیا ہی ہوں اس لیے تاکہ تمہیں بچاؤں، اب اگر تم میری نہیں مانتے تو پھر تمہارے بچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے. تیسری روایت میں یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسلام میں سلامتی ہے، بلکہ لفظ اسلام بنا ہی سلامتی سے ہے، سلامتی کے معنی حفاظت کے، محفوظ ہونے کے ہیں. تو یہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے. والمہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرنے والا ہے، وہ ہے جو ہجرت کر جائے ان کاموں سے جن کو اللہ نے منع فرمایا. یہ ہجرت حقیقی کہلاتی ہے. ہجرت حقیقی یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے کا ہے اس کو آدمی نے نہیں کیا، وہ مہاجر ہے. اور المہاجر میں الف لام جو ہے وہ کامل ہونے کو، معنی کو بتانے کے لیے آتا ہے. مہاجر حقیقی تو وہ ہے، ایک آدمی نے فزیکلی ہجرت کی لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا تو وہ کامل مہاجر نہیں. لیکن ایک آدمی کو ہجرت کا موقع نہیں ملا لیکن وہ گناہوں سے بچ گیا، وہ کامل مہاجر ہے. تو ہجرت حقیقی اصل یہ ہے کہ وہ چیز چھوڑ دو. ہجرت میں کیا ہوتا ہے، ہجر کے اصل معنی چھوڑنے کے ہیں، ہجرت معنی چھوڑنا. تو جن پر جس زمانے میں ہجرت فرض ہوئی تھی اس میں وطن کو چھوڑ دینا، مال کو چھوڑ دینا، اقربا کو چھوڑ دینا، چھوڑ کے چلے جانا، دارالاسلام کو چلے جانا، یہ تھا اصول. تو حضور نے فرمایا کہ جگہ کو چھوڑ دینے سے، علاقے کو چھوڑ دینے سے تو ہے ہجرت، وہ بھی ایک ہجرت ہے، وہ فرض تھی ابتدا اسلام میں، لیکن اصل ہجرت یہ ہے کہ جس کام کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دو، جس برائی کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دو، جس عمل کو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دو. والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر حقیقی وہ ہے جو چھوڑ دے ان کاموں کو جن سے اللہ نے، جو ہجرت کر جائے ان کاموں سے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو یہ بھی امتحان المعاصی، معاصی سے بچنے کے اوپر حدیث ہے، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا یہاں پر. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم ولا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا. حضور نے فرمایا کہ اگر تم جان لو اس بات کو جو میں جانتا ہوں، مجھے جس بات کا علم ہے بعد ما بعد الموت کا، اگر تمہارے علم میں آئے تو پھر تم بہت تھوڑا ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے. ہنسنے کے لیے ٹائم کم ملے گا تم کو اور رونے کے لیے ٹائم زیادہ ملے گا. مطلب آپ نے اس سے بھی ڈرایا ہے اور یہی بتایا ہے کہ چونکہ ما بعد الموت جو حالات ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں، وہ آدمی کے اعمال کے اعتبار سے بڑھتا وہاں پہ ہونے والا ہے، لہٰذا آدمی اس سے خوف کرتا رہے، اسے ڈرتا رہے اور ڈر کے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے. حجبت النار بالشہوات. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنه بالمکاره. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ کو ڈھانک دیا گیا ہے شہوتوں کے ذریعے سے، جہنم کو چھپا دیا گیا ہے شہوتوں کے ذریعے. جہنم کھلتی جب ہے جب شہوت پر آدمی جاتا ہے خواہشات. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے مکارہ کے، ناگواریوں کے ذریعے سے. جنت کے اوپر کا جو کور ہے وہ ناگواریاں ہیں اور جہنم کے اوپر کا جو کور ہے وہ خواہشات ہیں، شہوات ہیں. مطلب جب تک آدمی ان کا تخفف نہیں کرے گا، ان کے اوپر کو نہیں گزرے گا تو وہ چیز نہیں آئے گی. تو اب اگر ایک آدمی شہوتوں میں پڑتا ہے تو اس کور کے ہٹنے کے بعد جو چیز آنے والی ہے وہ جہنم. اور اگر آدمی اللہ کی اطاعت میں ناگواریوں کو برداشت کرے گا تو اس ناگواری کے برداشت کے بعد جو چیز سامنے آنے والی ہے وہ جنت ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم سے اگر بچنا ہے تو شہوات پر کنٹرول کرو، اور جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ناگواریوں کی پرواہ مت کرو. اگر جنت چاہتے ہو تو جو مشقت پیش آتی ہے، جو تکلیف پیش آتی ہے، جو ناگواری پیش آتی ہے، دین پر چلنے میں بڑی ناگواری ہے، دین پر چلنے میں نمازوں کو پابندی سے پڑھنا کوئی آسان کام نہیں، روزے رکھنا ہر وقت میں ہر موسم میں کوئی آسان کام نہیں، سال کو سال برابر زکات دینا کوئی آسان کام نہیں، حج کرنا کوئی آسان کام نہیں، ناگواریوں سے بھرا ہوا ہے. حلال کمانا حرام سے بچنا، حلال کھانا حرام سے بچنا، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے کو بچانا، ساری چیزوں کے اندر ناگواری ہے. کیونکہ گناہ کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، گناہ سے بچنا ہے تو ناگواری ہے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں، آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جنت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ناگواری کی پرواہ مت کرو اور ناگواریوں کو برداشت کرو. الجنت اقرب الی احدکم من شراک نالہ والنار مثل ذلک. یہ باب اس حدیث شریف کے بیان میں ہے کہ جنت تم میں سے کسی کے زیادہ قریب ہے اپنے جوتے کے تسمے سے، اور جہنم تم میں سے زیادہ قریب ہے اپنے جوتے کے تسمے سے. تم سے تمہارا جوتا اور جوتے کا جو چٹکنی ہوتی ہے، وہ آج کل تو کھینچنے کا لگانے کا آتا ہے نا، اسی کو تسمہ کہتے ہیں، شراک کہتے ہیں، جس سے باندھا جاتا ہے جوتے کو. پہلے ڈوریاں آتی تھیں، اب ڈوریوں کا سسٹم ختم ہو گیا تو اب جو ہے ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جس سے فوراً وہ چپک جاتا ہے، کہ جو باندھنے کی زحمت نہیں ہوتی. تو وہ کتنی دور ہے آدمی سے؟ آدمی کے پیروں میں تو ہے ہی، وہ یوں ہاتھ لگایا اور وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ جنت تمہارے اپنے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے تمہارے، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب. تم دیکھ لو کہ اتنی قریب والی چیز میں سے تم کس کو لے لیتے ہو. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الی احدکم من شراک نالہ والنار مثل ذلک. جنت تم میں سے قریب ہے تمہارے نال کے، یعنی جوتوں کے تسمے سے بھی، اور جہنم بھی اسی طرح قریب ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث شریف کا؟ इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जन्नत में पहुंचाने वाले जो काम हैं वो बाज मरतबा बिल्कुल मामूली बिल्कुल आसान होते हैं। जन्नत में ले जाने वाला काम है बहुत मामूली होता है, बहुत जन्नत में चला जाता है, और जहन्नम में ले जाने वाला काम जो है वो बहुत मामूली बहुत आसान होता है, जहन्नम में चला जाता है। जन्नत बहुत दूर नहीं है और जहन्नम भी बहुत दूर नहीं है, मतलब थोड़े से अमल में भी जन्नत मिल जाती है बाद मरतबा, और थोड़े से अमल में भी जहन्नम में चला जाता आदमी। तो किसी थोड़े से अमल में आदमी को बेखौफ नहीं होना चाहिए और किसी थोड़े से अमल को आदमी थोड़ा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि जिस थोड़े अमल को वो थोड़ा समझ रहा अल्लाह पाक उसी पर उसको जन्नत दे दे, और ये भी मुमकिन है कि जिस थोड़े अमल को वो थोड़ा समझ के बुराई में थोड़ा समझ रहा हो सकता है उसी पर उसकी पकड़ हो जाए, क्योंकि जन्नत तो बिल्कुल आदमी के तस्मे से ज़्यादा करीब है, जूते का तस्मा जितना करीब है जन्नत भी उतनी करीब है। आगे हदीस शरीफ की मजीद वजाहत आएगी, उसमें ये बताया गया है कि अमल में किसी अमल को मामूली मत समझो। अब देखने के एतबार से वो अमल ऐसा कोई खास नहीं था, उसने कहा कि मरने के बाद में जलाओ काटो कुछ भी करो, लेकिन उसको एक था कि भाई उसके अंदर एक फनाइत थी, तवाज़ो का गलबा था, फनाइत का गलबा था, और अपने से शर्मिंदगी थी, अपने ज़ात से उसको नफरत थी। उन्होंने सोचा बस मुझे जला के पीस के जो है ना मुझे उड़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी पर जन्नत दे दिया है कि जिंदगी भर इधर उधर ही दौड़ता रहा। मशहूर यह है कि वह नब्बाश था जिसने ये वसीयत की थी, मतलब ये है कि मुर्दों के कफन निकाल लिया करता था, चुरा लिया करता था, उससे पैसे भी बहुत बना लिए थे उसने। मुर्दे के कफन पे काफ़ी पैसे होते हैं, यहाँ पे तो मुर्दे का डब्बा काफ़ी महंगा है, खासा महंगा होता है। तो दूसरे बदअमलिया तो करता ही करता था, ये भी हरकत करता था। तो उसने सोचा कि वो जाहिर है कि वैसे किसी का माल लेना इतना बुरा है, लेकिन मुर्दा तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता अपना, उसका माल खींच लेना कितनी बुरी है बेहुदा हरकत है। मैं उसको अंदाजा यही था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पकड़ लिया ना तो बहुत सख्त पिटाई होगी, बेहुदा ये कर रहा है। है वो बेहुदा हरकत और बेइकरामी है, वरना असल मुर्दा मालिक नहीं होता उस चीज का। मुर्दा किसी चीज का मालिक नहीं है तो कफन का भी मालिक नहीं है करीब। तो इसी वजह से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये तो हलाल होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो इसकी तो है नहीं। छोटे अमल होते हैं बाद मरतबा बड़ा सवाब है, बाद मरतबा तस्बीह नहीं पढ़ी जाती, जिक्र नहीं किया जाता, तस्बीह नहीं पढ़ी जाती, और मौलवी बड़े होशियार होते हैं। तस्मा रजी अल्लाह तआला ने एक मरतबा फजर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हुए बैठी थी, फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी, हज़रत उम्मे सलमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ताहिरा, हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ने फजर की नमाज पढ़ी उन्होंने और तस्बीह पढ़ते हुए बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुहा के वक़्त आए मस्जिद से, तकरीबन 10-11 बजे आए, तो उस वक्त तक वो बैठी हुई थी और वो तस्बीह में मशगूल थी, काम तो कुछ था नहीं, नाश्तों का सिस्टम नहीं था, रिवाज नहीं था कि ये करना है वो करना है, छोटा सा एक छोटा सा कमरा है कुटिया, उसमें क्या साफ करना है, क्या उठाना है, क्या बिछाना है, कुछ था ही नहीं। एक बिछाने का गद्दा होता था, एक उस पर लिहाफ होता था, उसको पलट दीजिए तो पूरे घर फेंक दिया जाता होता था, कुछ काम ही नहीं था। उसके बाद खाने पकाने का भी निज़ाम नहीं था सबसे खास, शाम तक देखा जाएगा, कभी कोई चीज़ खाने का मौका होगा तो खा लेंगे, दूध पीना हो दूध पी लेंगे, खजूर खाना खजूर खा लेंगे, बस यही खाना था, पानी नहीं था कुछ वहाँ। इस एतबार से वो पढ़ती हुई बैठी थी, बैठी थी बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बजे के करीब आए, 10 और 11 बजे, जुहा का लफ्ज़ आता है कि जुहा के वक्त आए। पूछा क्या कर रही हैं, कहा तस्बीह पढ़ रही हूँ। कहा जब से मैं छोड़ के गया था जब से पढ़ रही हूँ। फरमा कि हाँ जब से आप छोड़ के गए थे जब से पढ़ रही हूँ। तो उसने फरमाया कि मेरे को 4 कलमे आते हैं, अगर वो तुम एक मरतबा पढ़ोगे 4 मरतबा अगर पढ़ोगे तो इतनी देर तस्बीह पढ़ने से ज़्यादा फायदा है उसमें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सलाम पढ़ने के बाद उठते उठते हो जाते चारों पति। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अगर 4 घंटे तक आदमी तस्बीह पढ़ा इस कलमे के अलावा दूसरे कलमे के जरिए से, तो उसको इतना सवाब नहीं मिलने वाला है जितना ये 4 मरतबा बोलने से मिलने वाला है। اس کا اپنی برکت الگ ہے، اس کا اپنا فائدہ الگ ہے، وہ اس میں اتنا فائدہ ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ جملہ 4 گھنٹے تک پڑھے تو پھر اس کا حساب الگ ہے. اور جب اس کا یہ ثواب ہے تو اگر کوئی آدمی دوسرا جو ہے نا کلمہ پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، الحمد للہ پڑھ رہا ہے، اتنی دیر تک پڑھے تو خود اس کا عمل کتنا ہے؟ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. سبحان اللہ میزان کے آدھے کو بھر دیتا ہے نام عمل کے، اور الحمد للہ مکمل کر دیتا ہے. اگر کوئی صحیح معرفت کے ساتھ میں سبحان اللہ الحمد للہ پڑھ دیا تو تول میں اس کے ترازو میں رکھنے کے واسطے کوئی جگہ ہے نہیں وہاں پہ. حدیث ہے نصف المیزان الحمد للہ تملؤہ، نیکیوں کا پلڑا میں رکھنے کے واسطے بس ختم. اگر اس نے بہت سارے ڈھیر جمع کرے ہوں گے تو فرشتے بولیں گے کہ پروردگار تولنا کیا ہے یہاں پہ، ایسا ایک مارے تو بھر جا رہا ہے. تو سبحان اللہ نصف المیزان الحمد للہ تملؤہ. اور صوفیہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہے، الحمد للہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عیوبوں سے پاکی کو بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ سبحان اللہ ہے. ذہن کے اتساع کے ساتھ، ذہن کے پھیلاؤ کے ساتھ، جتنا ذہن کور کر سکتا ہے اس کو لے کے سبحان اللہ بولنا ہے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اس کا شریک ہونے سے پاک ہے، اس کا بیٹا ہونے سے پاک ہے، اس کی بیوی ہونے سے پاک ہے، وہ ناقص ہونے سے پاک ہے، وہ مرنے سے پاک ہے، وہ بیمار ہونے سے پاک ہے، وہ عاجز ہونے سے پاک ہے، وہ مستر ہونے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق ہے اس مخلوق کی محتاجگی سے پاک ہے، وہ جو مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی خاص حد و تعین سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ پاک ہے. جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج پہ نظر پڑے تو یہ سوچو کہ اللہ پاک ہے، مطلب اللہ سورج نہیں ہے، اللہ تو سورج سے پاک ہے. سورج اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سورج سے پاک ہے. آسمان پہ نظر پڑے تو آسمان اللہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پاک ہے، اللہ آسمان نہیں ہوتا. ستارے، کواکب، دریا، پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان، کواکب، کہکشاں، علوی، سفلی، عناصر اربعہ، مرکبات، یہ سب میں سے کچھ بھی کوئی چیز اللہ نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی صورت نہیں ہوتی. تو جتنی کائنات ہے اس پوری کائنات کو اپنے خیال میں لپیٹ کے اس میں اللہ پاک کی تصویر بولنے کا ہے. اپنے خیال سے پوری کائنات کو لپیٹ لینا اور اس پوری کائنات کی اللہ تبارک اس پوری کائنات سے اللہ کو سبحان قرار دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ یہ چیزیں اللہ ہیں، نہ ان کا محتاج اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجز کر سکتے، نہ ان کے اندر جو نقائص پائے جاتے ہیں وہ اللہ میں ہیں. ان میں سب سے بڑا نقص یہ ہے ذات کے اعتبار سے کہ وہ حادث ہیں، مطلب نہیں تھے تو ان کو وجود ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ نہیں تھے ان کو وجود ملا ایسی بات نہیں. ان کو لمٹ ہے، ایک حد ہے کہ اتنا لمبا، اتنا چوڑا، چاہے کتنا ہی لمبا ہو مگر اتنا لمبا ہے تو ہو گیا، سب سے ختم ہو. اللہ کے حساب سے اس کی وہ بات نقص میں آ گئی ہو، کیونکہ اللہ کے حساب میں یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک لمبا ہے کہ مطلب اس کے بعد نہیں ہے والی بات اللہ پہ آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. تو ایک سبحان اللہ جو ہوتا ہے وہ اس سب کو لپیٹتا ہے. اصل میں سبحان اللہ جب آدمی بولتا ہے، بولے اس تصور سے، بولے اس عظمت کے ساتھ. اور الحمدللہ میں پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کمال ہے کہ ان کو پیدا کیا. سورج اللہ نہیں ہے لیکن سورج کو اللہ ہی نے پیدا کیا. سورج اللہ نہیں ہے تو سبحان اللہ ہے، لیکن سورج کو اللہ نے بنایا اس لیے الحمدللہ کہ واقعی اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو بنایا. سورج کی روشنی اللہ کا کمال ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بنایا ہے. پانی خود اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کا کمال ہے کہ پانی کو بنایا ہے. تو جس میں کمال ہے وہ الحمدللہ ہے. اب یہ پوری کائنات کو پھر الحمدللہ دوسری طرف سے لپیٹتا ہے. الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب تعریف اللہ، سب خوبی اللہ کے لیے ہے. تو سب خوبی جب اللہ کے لیے ہے تو کائنات میں جو خوبی جس شکل میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، پلس اس کے علاوہ ہے. اس لیے وہ تملؤہ ہے، جو کثر رہ گئی وہ پورا کر دیتا ہوں. تو اب کائنات میں اس کے بعد بچا کیا؟ جتنا آپ کا خیال ہے اتنا تو آپ کو ثواب دینا ہی دینا ہے. جس تصور سے آپ بولے وہ اس تصور کے اعتبار سے اس کا سرکل بنا. سبحان اللہ, جس تصور سے بولا گیا, جس دھیان سے بولا گیا, جس فکر سے بولا گیا, کیونکہ فکر اور دھیان کا یہاں دنیا میں فزیکلی کوئی وجود نہیں ہے, لیکن عالم آخرت میں یہ ایک مستقل چیز ہے, اس کا وجود ہے. تو جس تصور سے آپ نے سبحان اللہ کہا, اس تصور میں, اس تصور کے بقدر سرکل بنا سبحان اللہ کے ثواب کا. اور جب الحمدللہ کہا گیا تو اس تصور کے بقدر سرکل بنا الحمدللہ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک کرنے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کمالات سے موصوف کر دینے کے بعد میں بچا کیا؟ اس لیے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ تو کوثر ہے, اس کے بعد کوثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد میں ایکسٹرا, اور واللہ اکبر اس سے بھی آگے کی چیزیں. پوری شریعت کا خلاصہ یہ کلمے میں ہے بولا کرتے تھے, قرآن اور حدیث اور پوری شریعت کا خلاصہ تیسرے کلمے میں ہے. خط ہے یہ, اس کا جز ہے یہ, اس کا یہ فرماتے تھے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سارے کمال آتے ہیں, تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ کے عبادت کوئی بن ہی نہیں سکتا. پھر وہ یوں جوڑ ہے اصل, وہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ کا. اور جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو پھر اب بڑا کون رہ جائے, اللہ ہی بڑے ہیں, یہ ترتیب ہے اس کی. پھر یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا کہ بعض مرتبہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہے نیکی کے لائن میں, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بہت بڑی ہے برائی کے لائن میں. چھوٹی سے چھوٹی چیز اتنی بڑی ہے نیکی کے لائن میں کہ جنت تک پہنچا دیتی ہے, اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اتنی بڑی ہے برائی کے لائن میں کہ وہ جہنم میں ڈلوا دیتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی چیز کو معمولی مت سمجھو, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. جنت جو ہے وہ تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے, اور جہنم وہ بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصدق بیت قالہ الشاعر, سب سے سچا شعر جو کسی شاعر نے کہا ہے وہ یہ ہے, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, اللہ ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ باطل ہے. ایک مصرعہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے شاعروں کے اشعار میں سے اس مصرعے کو نقل فرمایا کرتے تھے. یہ بڑا عمدہ شعر اس نے کہا ہے, کلمۃ اللبید, اس کا شاعر, اس کا نام لبید ہے جس نے یہ قول کہا ہے. علماء اس کے اسلام کی طرف بھی گئے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی ہے تو وہ موحد تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس شعر, اس کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ بڑا پیارا شعر اس نے کہا ہے. شعر کا ایک مصرعہ ہے یہ خالی ہے, شعر تو پورا دوسرا ہے, قصیدہ ہے اس کا پورا, اس کا ایک مصرعہ ہے, یہ حضور کو بہت پسند آتا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ بہترین شاعر, شاعر نے جو بہترین کوئی شعر یا مصرعہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, کہ ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ سب باطل ہے, ختم, اللہ کو ہونے والی ہے. یہاں کیا جوڑ ہے اس بات کا؟ یہاں اس بات کا جوڑ یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے تو اللہ کے علاوہ کی مشغولیت جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جائے گی, جہنم میں لے جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی صاحب جو مشغولیت ہوگی وہ جنت میں لے جائے گی. شراک نعل کے درمیان سے امام بخاری نے یہاں جو مصرعہ جوڑا ہے, تو یہاں جو مصرعہ کس مناسبت سے جوڑا ہے, تو علماء نے فرمایا کہ وہ اس مناسبت سے. باب لینظر الى من هو اسفل منه ولا ينظر الى من هو فوقه, یہ باب اس حدیث شریف کے بیان میں ہے جس سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ تم کو اگر دیکھنا ہی ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا میں, پہلے تو کسی دوسرے پر نظر مت کرو, لیکن اگر نظر کرنا ہی چاہتے ہو تو جو تم سے نچلی حالت پہ ہے اس کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے, اور جو تم سے اوپر والی حالت میں ہے اس کو مت دیکھو دنیاوی اعتبار سے. ولا ينظر الى من هو فوقه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه, جب تم میں سے کسی کو اس بات کی طرف دیکھنا ہو کہ کس کو فضیلت دی گئی مال میں سے اور مخلوقات میں سے, تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنے سے اسفل کو, ان میں سے جو اس پر فضیلت دیے گئے ہیں, اب اپنے اسفل کو دیکھے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اپنے حالت پر اطمینان ہو جاتا ہے اور حرص سے آدمی بچ جاتا ہے, اس واسطے کہ حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی. اگر اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو کہیں جا کے قناعت نہیں ہوگی اور ناشکری آ جائے گی, اور جب حرص آدمی پر غالب ہوگی تو پھر دنیا کمانے کے اندر اتنا لگے گا کہ نہ جنت کما سکتا نہ جہنم سے بچ سکتا ہے آدمی. آخرت کے واسطے سے رہتا نہیں پھر آدمی. اعمال کے اعتبار سے آخرت کے اعمال کو آخرت کے لیے اعمال اختیار کر لینا اور ذخیرہ بنا لینا یہ اسی وقت ممکن ہے جب دنیا سے آدمی کو ٹائم بچے گا, دنیا کی مشغولیت سے اس کا ذہن فارغ ہوگا. اس پر حضور نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو بس. کسی آدمی کے پاس چپل نہیں ہے تو صوفیہ نے کیا فرمایا, اس کو دیکھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھو جس کے پاس جوتی پہننے کے لیے پیر نہیں ہے. تم لوگوں کی حیرت اچھا خاصا ہے. شیخ سعدی کا یہ مشہور قصہ ہے, ان کی جوتیاں ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں, تو صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہیے. پہلے کے بزرگ ایسے ہی لوگ تھے, چھوٹی چیز کو بھی پہلے اللہ سے بول دیتے تھے پھر بعد میں باہر جاتے تھے کہ جا کے دکان پہ خریدیں گے. تو وہ مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ اللہ نے جوتی ٹوٹ گئی ہے, جوتی کا انتظام کرو کچھ, ہم تو ثواب سے مانگیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ سب اللہ سے مانگو, جوتی ٹوٹ گئی تو بھی مانگو, جس کا تسمہ بنانا ہے تو بھی مانگ لو, نمک ختم ہو گیا تو بھی مانگو اللہ سے, پہلے اللہ سے مانگو پھر دکان پہ جا کے خریدو. اس کے بعد جب دکان سے خریدو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے, یہ دماغ بنتا جائے گا کہ اللہ نے دیا ہے اور دیتا اللہ ہی ہے. دماغ نہ بتاتے بناتے تو بھی اللہ ہی دیتا ہے, دماغ بنانے سے اللہ ہی دیتا ہے, اس سے ایمان انکریز ہوتا ہے بڑھتا ہے, اس سے ایمان نہیں بڑھتا. اور خواہ مخواہ پھر آدمی کا دماغ دنیا میں مشغول ہوتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نمک پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے, نمک مہیا کرنا بھی اللہ کا کام ہے, نمک کے پیسے دینا بھی اللہ کا کام ہے, پھر جا کے لانے کی سہولت دینا بھی اللہ کا کام ہے. کام ہوتا جب ہی ہے جب اللہ دیتے ہیں. تو جو کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں پہلے وہ آدمی علم کیوں نہیں حاصل کرتا اس کا. وہ گئے مسجد کی طرف جا رہے تھے تو ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا گھٹنوں کے بل, وہ واپس ہو گئے کہنے کہ یہ موقع نہیں ہے چپل کے لیے اللہ سے مانگنے کا, یہ موقع تو اس بات کے شکرانہ نماز پڑھنے کا ہے کہ آپ نے مجھے پیر سلامت رکھے. واپس ہو گئے. اس وقت انہوں نے چپل کے لیے دعا ہی نہیں کی, ہمت نہیں رہی ان کو. جو لوگ یہاں پریشانی کے حال میں ہیں وہ اگر ان کو دیکھیں کہ جو یہاں آنے کے لیے پریشان ہیں, اندازہ ہو جائے گا ان کو کہ وہ کتنے مزے میں ہیں کہ ہم کسی طرح وہاں پہنچ جائیں اور ہم یہاں آ کے پریشان ہیں. بھائی جو نہیں آیا ابھی آنے کو پریشان ہے اس کو سوچو تو تم دیکھو تم تو پہنچ ہی گئے گا. جو آدمی چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ اس پر نظر کرے اس آدمی پر جو جس کے پاس اپارٹمنٹ نہیں ہے اور اس ملک میں بھی ہیں ایسے اور یہاں کے باسی ہیں یہاں کے پیدائشی ہیں مگر فٹ پاتھوں پہ زندگی گزار رہے ہیں, برجوں کے نیچے اپنا سوچوں کے ٹائم گزارتے ہیں, ڈاؤن ٹاؤن کے اندر وہ نیچے کا وہ حصہ ہے نا جس میں اس کے لوک میں اس کے اندر اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں, گزار رہے ہیں زندگی, شیلٹروں میں جا کے پڑے ہوئے ہیں, گزار رہے ہیں زندگی. بھائی اپارٹمنٹ تو ہے چھوٹا سا ہے, کاکروچ اگر سے بھرے ہوئے ہیں, چوہے آتے ہیں, سب صحیح ہے لیکن ہے تو صحیح اپارٹمنٹ. کارپیٹ پرانی ہو گئی تو اس کو دیکھو کہ جس کے پاس کارپیٹ نہیں ہے. حضور نے فرمایا اپنے سے اسفل کو دیکھو گے تم کو اپنی حالت بہتر ہی نظر آئے گی. کم پیسے ملتے ہیں تو اس کو دیکھو جس کے پاس جاب ہی نہیں ہے, اس کے کم پیسے والے بھی جاب اس کے پاس نہیں ہے. یہ طریقہ آپ نے بیان کرنا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں پر نظر ہوتی ہے اور پھر آدمی کے پاس قناعت آتی ہے اور قناعت آنے سے آدمی عمل کا وقت پاتا ہے اور عمل کا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو گزر جانے کے لیے ہے. اصل تو گزر جانے کے لیے ہی ہے دنیا, کام تو اصل آخرت کا کرنا ہے, بنانا آخرت کو بنانا ہے. تو پھر آخرت کے بنانے کے لیے جو اعمال ہیں ان کی طرف طبیعت چل سکتی ہے. اتنی دیر میں قرآن پاک ہی پڑھ لو, اتنی دیر میں تسبیح ہی پڑھ لو, اتنی دیر میں تلاوت ہی کر لو, اتنی دیر میں نماز ہی پڑھ لو, چلو کوئی دین کا کام کر لو, کچھ تعلیم و تعلم کر لو, کچھ سیکھنا سکھانا کرو, ان لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاؤ, اللہ کو راضی ہی کرو. کچھ تو آدمی سوچتا ہے جب فارغ ہوتا ہے, اتنا بزی کر لیا کہ اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا اور دماغ پورا اسی میں آدمی کا ہو جاتا, فنا ہو جاتا ہے. یہ صحیح نہیں, تو پھر نہ جنت کمائی جاتی نہ جہنم سے بچا جاتا. باب من ہم بحسنت و بسیئت, جو آدمی کسی حسنہ اور سیاح کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا بات ہے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا زیاد بن ابو عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربه عز وجل قال قال ان اللہ عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ف فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. اللہ پاک کی رحمت اور اللہ کی محبت اور اللہ کی شفقت اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو جاننے کے بعد آدمی کے دل میں اللہ کی طرف لپک پیدا ہونے چاہیے اور اللہ سے محبت بڑھنا چاہیے اور اللہ کے لیے نزدیک ہونے کے لیے دل میں نرمی آنی چاہیے، اللہ کے ساتھ وفاداری کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حمایت اور موافقت کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کہ بھائی وہ میرے ہیں، مجھے ان کے قریب جانا چاہیے، مجھے ان سے تعلق رکھنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے، مجھے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، وہ مجھے اتنا چاہتے ہیں، یہ ہے سر اس کے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فیما یروی عن ربہ، ساری باتیں اللہ سے روایت کرتے ہیں لیکن جس میں صراحت ہو جاتی ہے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ جس میں اس بات کا بھی ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، خاص تعلق کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہیں نیکیاں بھی اور برائیاں بھی، طے فرما دی ہیں، کتبہ کے معنی قدر مقرر فرما دی ہیں کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں. فمن ہم بحسنت، جو آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فلم یعملھا اور اس پر عمل نہیں کرتا، کتبہ اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 حسنہ کامل لکھ دیتے ہیں. نیکیاں طے کر دیں کہ یہ کام نیکی کے ہیں، اس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ بھی نیکی ہی ہے، لہذا 1 ثواب لکھو، اس ایک عمل اس نے کر ہی لیا ہے. اور اگر آدمی ارادہ کرتا ہے نیکی کا اور عمل کرتا ہے اس پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھواتے ہیں، اور وہ 10 میں بھی تحدید نہیں ہے، 700 تک آگے بڑھا دیتے ہیں، اور 700 میں بھی تحدید نہیں ہے، اس سے بھی کئی گنا ہزاروں گنا بڑھا دیتے ہیں آگے تک. اگر کر لیا اس عمل کو تو پھر وہ 10 بھی ہوتے ہیں، 100 بھی ہوتے ہیں، 200 بھی ہوتے ہیں، 700 بھی ہوتے ہیں، 7,000 بھی ہوتے ہیں، 7,00,000 بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آگے ہو جاتے ہیں. اور جو آدمی ارادہ کرتا ہے کسی برائی کا اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے، برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو کتبہ اللہ له عنده حسنۃ کاملۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 حسنہ کامل لکھتے ہیں. کیونکہ برائی سے رکنے کا عمل کیا نا، برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی نہیں کیا، یہ بھی ایک کام، نیکی کرنے کا ارادہ کیا وہ کام میں کاؤنٹ ہو گیا، نیکی میں کاؤنٹ، اور برائی کا ارادہ کر کے برائی نہیں کیا تو وہ کاؤنٹ ہو گیا. لیکن ملا علی بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے اشارے انہوں نے فرمایا کہ ان طرح کہا لوجہ اللہ، اگر اللہ کے لیے نہیں کیا وہ، تو برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا، پھر چھوڑ دیا کہ برائی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، نہیں کیا تو حسن کامل لکھا جاتا ہے، اور اگر مجبور ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تو نہیں لکھا جاتا، ارادہ تو کیا لیکن مجبوری تھی. فَإِنْ حَمَّ بِهَا، اور اگر آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کو کر بھی لیتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اس کو 1 برائی لکھتے ہیں، کیونکہ برائی کا ارادہ تو ان کے پاس کاؤنٹ نہیں ہے، برائی کا عمل کاؤنٹ ہے، تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو 10 سے ضرب نہیں دیتے ہیں، لہذا وہ 1 ہی لکھی جاتی ہے. برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کاؤنٹ ہوتا ہے، لہذا برائی کا ارادہ کرنے کے بعد نہیں کیا تو ثواب ملتا ہے، نیکی کا ارادہ کاؤنٹ ہوتا ہے، لہٰذا نیکی کا ارادہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور نیکی کا عمل اگر کسی نے کر دیا تب تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں، چلو اس کو دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، 50,000 چیزیں اس کو دے دیتے ہیں، کتنی مہربانی ہے اللہ پاک. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر 1 اور 10 کا تناسب بھی رہا تو بھی آدمی کا پلہ صحیح ہو جاتا ہے، 10 برائیاں کر کے 1 نیکی کرا تو بھی برابر ہونے والا ہے، چونکہ 1 نیکی 10 کے برابر، 10 برائیاں 10 ہی ہیں، وہ اس کے باوجود اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو 1 اور 10 کا تناسب تو کہاں سے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ 10 میں سے 1 بھی نہیں رہنا بولتے ہیں، ہونا تو اتنا ہی ہونا، نہیں تو بس پھر میرا کوئی حساب ہی نہیں، ارے بھائی جتنی نیک عمل کی توفیق ہو رہی وہ تو دیکھو, وہ تو سوچو, اس پر تو شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, یہ برائیاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو ہی جائیں گی, اور چھوڑ دینا چاہیے. مگر یہ کیا کہ اگر کچھ ہو گیا تو بالکل ہی حساب نہیں. اب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نیک بنیں گے لیکن بن ہی نہیں سک رہے, ہم تو چلے گئے بےچارے کام کا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں. تو اچھا 10 کر رہا تھا نا, اب یہ لے 20 لے, اور یہ لے 30 لے, ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں ایک فرق ہے جو اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے ہم اور ایک ہوتا ہے عزم. یہاں ہم بمانہ عزم ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے خیال کا آنا دل میں اور میلان کا پیدا ہونا طبیعت میں. کسی کام کے کرنے کا میلان پیدا ہونا اس کو ہم کہتے ہیں, اور کسی کام کے کرنے کا عزم کر لینا پختہ اس کو عزم کہ ارادہ کر لینا اس کو عزم کہتے ہیں. حوادث, خواطر, تحدید, ہم اور عزم, یہ مراتب ہیں. ایک آدمی نارمل حالت میں, اس کا خیال کسی اور کام میں تھا, اچانک ایک چیز آ گئی, اس کو حاجت کہتے ہیں. بیٹھے بیٹھے دماغ میں بات آ گئی, اچھائی بھی آتی ہے برائی بھی آتی ہے. چونکہ دل کو اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس پر برابر توارد ہوتا رہتا, کسی نہ کسی آتی رہتی ہے اڑ کے کوئی نہ کوئی چیز اس کے اوپر سے, ان کو حواجز کہتے ہیں. جب روڈ صاف دکھتی نا تو پھر دوبارہ چکر لگاتی ہے, تو اس کو خواطر کہتے ہیں. آیا گیا ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پہلے تو کیئر نہیں کرتا لیکن بعد میں فوراً اس کی طرف توجہ اس کی ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر تردد ہوتا ہے. اس کو حدیث نفس پایا, نفس سے نفس بات کرتا ہے اس بارے میں, اور لطیف بات ہوتی ہے اس کی, بہت بہت تیزی سے ہوتی ہے. اس کے بارے میں کیا ہے, کیا کرنا ہے, فوراً بات کرتا ہے نفس. اس بات کرنے کے بعد میں طبیعت کا میلان ہوتا ہے, ہاں اس کو کر لینا چاہیے. اس میلان کے بعد میں طبیعت کا عزم ہو جاتا ہے کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ 5 مرحلے اس میں پائے جاتے ہیں, 4-5 مرحلے. تو یہ جو 5 مرحلے ہیں, ان 5 مرحلوں میں سے جب طبیعت آپس میں, جب اس چیز سے نفس اس چیز کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتا ہے اندر سے, اور گفتگو کے بعد میں میلان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے برائی یا یہ نیکی نہیں کرنا چاہیے, تو یہ جو حدیث نفس پایا جاتا ہے اور ہم اس کے بعد جو ہم پایا جاتا ہے میلان, یہ میلان اس امت سے معاف ہے. یہ میلان اس امت سے معاف ہے. اور پختہ ارادہ اگر کر لیا ایک آدمی برائی کا تو وہ معاف نہیں ہوتا ہے, وہ برائی ہے, وہ عمل قلب ہے. وہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک دل کا عمل نہیں بنتا آنے والا خیال, جیسے فزیکلی آدمی کی آنکھ کا عمل ہے, زبان کا عمل ہے, ہاتھ کا عمل ہے, دل کا بھی ایک عمل ہے. دل کے عمل کے دائرے میں جب تک چیز نہیں آتی اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں ہوتا. دل کے عمل کے دائرے میں جب چیز آتی ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے. تو حاجز اور خاطر اور تحدیث اور ہم, یہ 4 مرحلوں میں دل کا عمل کے دائرے میں نہیں آتی چیز ابھی, کیونکہ طبیعت کا میلان ہونا الگ چیز ہے اور دل کا اس کو ایکسپٹ کر لینا اور طے کر لینا الگ چیز ہے. تو وہاں تک جو ہے نا وہ دل کا عمل نہیں پایا گیا. لیکن اگر دل میں ایک آدمی نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, تو باہر اس نے کیا ہو نہ کیا ہو لیکن دل سے اس نے کر لیا, اس کا دل کا ایک کام تو وہ کر چکا ہے آلریڈی, وہ مؤاخذ ہے, وہ پکڑا جاتا ہے. ہم معاف ہے, عزم معاف نہیں ہے. ہم جو ہے یہ معاف ہے اور عزم معاف نہیں ہے. ہم میں سیاح بھی سیاح ہے اور ہم میں حسنا بھی حسن, عزم حسنا بھی حسنا ہے, عزم سیاح بھی سیاح ہے. ہم کے اندر جو ہے نا حسنا کا جو ہم ہے اس میں ثواب مل جاتا ہے, جو دل کا جو میلان ہے اس میں ثواب مل جاتا ہے, اور سیاح کا جو ہم ہے اس میں مواخذہ نہیں ہے, اس کے چھوڑ دینے کی صورت میں حسنا ہے. مفسرین اس کو یوں سمجھاتے ہیں شرح, کہ اگر ایک آدمی کے دل, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھنے میں کسی وجہ سے نماز توڑ دینے کا اس کو خیال آ رہا ہے، طبیعت کا میلان بھی ہو جا رہا ہے، طبیعت کا میلان اگر ہو رہا ہے تو اس سے نماز ٹوٹی نہیں، لیکن نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا پکا نماز توڑ جاتی ہے. نماز توڑنے کے بعد سلام دینا ضروری ہے کیا؟ نماز توڑنے کے لیے سلام کوئی ضروری نہیں ہے نا. دل میں نیت کر لیے نماز توڑ دیا بولے تو ٹوٹ گئی، قصہ ختم ہو گئی. نماز شروع کرنے کے لیے تو تحریمہ ضروری ہے، لیکن نماز توڑنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے بس. خروج بسنعہ، اپنے عمل سے نماز سے نکل جانا، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے نکل جانا. السلام علیکم کے ذریعے سے نماز کو مکمل کرنا واجب ہے، واجبات میں سے ہے وہ، فرائض میں سے نہیں ہے وہ چیز. اور وہ تو جب ہے جب نماز کو مکمل کرے آدمی تو السلام علیکم کے ذریعے سے نکلنا ہے، لیکن کوئی بات پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، آدمی نے اپنی نماز کی نیت توڑ دی تو نماز کی نیت توڑتے نماز اڑ جاتی. تو جو نماز کی نیت توڑتا ہے آدمی، وہ کیا کرتا ہے؟ عزم کرتا ہے خالی، عزم کرنے سے. ایک آدمی مسافر ہے، ہم کا درجہ اس کے اندر خیال آنے کا درجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ٹھہر جاؤں گی 15 دن، ٹھہر جاؤں گی 15 دن، ٹھہر جاؤں گی 15 دن، ٹھہر جاؤں گی 15 دن. بعد میلان بھی ہو رہا طبیعت کا، لیکن پکا ارادہ نہیں کیا تو انہیں مقیم نہیں بنتا. لیکن اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ رہوں گا 15 دن تو پھر مقیم ہو جاتا ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ 15 دن تک فزیکلی طور پر رہنے کے بعد میں مقیم شمار ہوتا، ویسا تھوڑی ہے کہ اس کی نمازیں جب جا کے پوری کرنی پڑیں گی. شہر میں جب پہنچا وہ، اس نے سوچا کہ میں یہاں 15 دن رہوں یا نہ رہوں، دل میں آ رہی بات جا رہی، طبیعت کا میلان بھی ہو رہا، رہ جانا چاہیے، اچھا مزیدار ہے، جگہ ہے، فلاں ہے، وہ ہے، دھمکا، تو بھی جو ہے نا ابھی مسافر ہی ہے وہ. لیکن اگر اس نے دل میں طے کر لیا کہ اب میں یہاں 15 دن ٹھہر جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں عمل قلب. یہ دل کا عمل ہے، یہ عزم جو ہے نا یہ دل کا عمل ہے. یہ دو مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عزم کس کو بولتے ہیں. چنانچہ وہ آدمی مصیف مسافر جو ہے نا، وہ مقیم ہو جاتا ہے. سوچ لینا، نماز توڑنے کا ایسا پختہ ارادہ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. باب ما یتقی فی من محقرات الذنوب. محقرات الذنوب جو ہے نا، حقیر گناہ جو ہیں، معمولی جو گناہ ہیں، ان سے بچنے کا بیان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. تم عمل کرتے ہو ایسے کچھ، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ تم عمل کرتے ہو کچھ ایسے اعمال جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، مطلب یہ کوئی کیر میں نہیں آتے ہیں. ان کنا لنعدھا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات. ہم ان باتوں کو حضور کے زمانے میں گناہ کبیرہ کی فہرست میں رکھتے تھے، ہلاک کرنے والوں میں شمار کر لیتے تھے اس گناہ کو بھی. صحابہ گناہ صغیرہ کو بھی کبیرہ ہی سمجھ کے چلتے تھے، صحابہ کرام صغائر کو بھی کبائر ہی سمجھ کے چلتے تھے، کیونکہ جو محقر الذنوب ہے اس کا وہ معمولی جو ہے نا نہیں ہے. وہ جو محقرات الذنوب ہیں وہ محقرات نہیں ہیں، وہ کیونکہ اللہ آگے بھی ایک روایت آئے گی، پیچھے کے مضمون سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ پر ناراض ہو جائے. تو وہ گناہ اگر کسی بات پہ ناراض ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہ چھوٹا کیسا ہوا ہو، وہ معمولی کیسا ہوا ہو، اور کسی معمولی بات پہ بھی ناراضگی ہو جا سکتی ہے. اور یہ ہم اپنے طور پر بھی محسوس کرتے ہیں، بعض وقت بڑی بات سے آپس کے تعلقات میں اتنی ناگواری نہیں ہوتی، اتنا چھوٹی بات سے ہو جاتی ہے. آپس میں بول لیے، تو میں کر لیے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دونوں میں ابھی خوش رہتے، لیکن بعض مطلب ایک چھوٹی بات سے آدمی برا مان جاتا. ارے میں اتنی بات بولی تھی، اس سے میں اتنی بات بولا تھا، تو برا کیوں مان گئے؟ مان گئے، موڈ ویسا تھا اس وقت، مان گئے. حالانکہ دوسرے موقع پر اس سے بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن برا نہیں لگتا وہ. اس موقع کے اعتبار سے، اس نزاکت کے اعتبار سے وہ چھوٹی بات بری لگ جا سکتی. اب وہ چھوٹی نہیں ہوئی، وہ اس نے جو انجام اپنا ظاہر کیا، اس انجام کے اعتبار سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن جس کا انجام یہ ہوا کہ برا لگ گیا، تو پھر وہ چھوٹی کہاں ہوئی؟ وہ تو بڑی میں آ گئی. پھر وہ اللہ کے ساتھ ایسے ہوتا معاملہ کہ جس چیز کو بندہ بہت معمولی سمجھتا ہے، بعض مرتبہ وہ معمولی اس کے اپنے شمار میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے حساب میں وہ بہت بڑی ہو جا سکتی. اللہ ناراض ہو گئے تو اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی. اور ایسے ہی نیکی کی کوئی بات ہے، اچھا کوئی عمل ہے، بہت پسند آ گیا، چھوٹا سا عمل، معمولی سا عمل پسند آ گیا تو وہ بڑی چیز ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، وہ محبوبیت اس میں آ جاتی ہے. شہزاد سلیم کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو ان کی محبوبہ تھی، وہ بیچاری ایک فقیرن تھے اصل میں دیکھا جائے، بھیک مانگنے والی لڑکی تھی. وہ شہزاد سلیم کو کبوتر اس کا شکار کا شوق تھا اور کبوتر اڑانے کا شوق تھا ان کو. تو ایک مرتبہ دو کبوتر انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، خادم ان کے ساتھ تھے، شہزادے تھے، اس زمانے کا شہزادہ ہو گئی. اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی اچانک، تو وہ بچی کے ہاتھ میں تھما دیا دو کبوتر. یہ بولا کہ تم اس کو پکڑو، میں ادھر ابھی آتا ہوں. آنے تک ایک کبوتر اڑ گیا تھا. جب وہ آیا تو اس کو کبوتر کا بڑا شرف تھا. اس نے کہا وہ کبوتر کہاں گیا؟ تو کہنے کہ وہ اڑ گیا. کہنے کہ وہ کیسا اڑا؟ اس نے کہا ایسا اڑا. وہ دوسرا بھی اس نے چھوڑ دیا. وہ بتایا، وہ بھولے پن میں اس نے دوسرا اڑا کے بتا دیا، وہ بھی گیا. اب وہ اتنی بے ساختگی تھی اس میں کہ اس سے محبت ہو گئی شہزاد سلیم کو. ادھر کبوتر اڑا، ادھر ان کا دل اڑا. اب یہ جو کبوتر اڑا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا، کبوتر اڑا دینا شہزادے کے واسطے، جو بادشاہ ملکوں کا بادشاہ ہے اور علاقوں کا بادشاہ ہے، پیسوں کی کمی نہیں، کبوتر کتے میں آتا، ایک کبوتر کی کیا قیمت ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا، اب وہ صغیرہ ہے یا وہ کبیرہ ہے، وہ چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے؟ وہ بہت بڑا عمل بن گیا. اس پسندیدگی کے اعتبار سے وہ اتنا بڑا عمل بن گیا کہ وہ ملکہ بن گئی، ملک کی جو ہے نا مالکہ بن گئی. ایسا ہوتا ہے سر، محقرات الذنوب ہوں یا محقرات الحسنات ہوں، کیونکہ محقر کا لفظ حسنات کے لیے بولا ہی نہیں جاتا، کیونکہ کوئی حسنہ حقیر ہے ہی نہیں. ذنوب تو سارے حقیر ہے ہی نہیں، اس میں جو معمولی ہوتے ہیں ان کو بھی معمولی نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ فرمایا حضرت عرض فرماتے ہیں کہ تم تو اپنے اعمال میں سے کچھ عمل ایسے کرتے ہو کہ جو تمہاری نگاہوں میں تو بال سے بھی کم باریک ہیں، بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تمہارے پاس. اور ہمارے نزدیک حضور کے زمانے میں وہ چیز ہلاک کرنے والی میں شمار ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے کہ جتنے اعمال کی توفیق ہو جائے غنیمت ہے، اور جتنے گناہوں سے بچنا ممکن ہو جائے وہ غنیمت ہے. تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا موقع ملتا رہا ہو آدمی، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کر کے کیا کروں، وہ کر کے کرنے میں، چلو یہ بھی کر لو، چلو یہ بھی کر لو، چلو. اور جن جن گناہوں سے بھی بچنا ممکن ہو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگے، چلو اس سے بھی بچ جاؤ، اس سے بھی بچ جاؤ، ہر گناہ کو آدمی چھوڑنے کا اہتمام کرے، فکر کرے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله.